الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. والله أعلم. یہ اس کتاب ریاض الصالحین کا وہ حصہ ہے جو کتاب الادب کے عنوان سے شروع ہو رہا ہے. اب اس مقام سے جو آغاز ہوا ایک مستقل الگ بحث کا اور مستقل ایک الگ موضوع کا، وہ نیکیاں اور وہ اچھی صفات، وہ خصلتیں جن کا ہونا کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں ضروری ہے، ان کو یہاں اس باب سے شروع ہو کر اس کتاب کے آخر تک مستقل اور الگ الگ عناوین اور الگ الگ ناموں سے مختلف ابواب کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور ہم ان مختلف ابواب کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اسی طریقے پہ وہ گناہ اور وہ بری خصلتیں یا وہ برائیاں یا وہ اخلاقی برائیاں یا وہ عقائد کے بگاڑ سے ان کا تعلق ہو، یا حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہو، تو وہ برائیاں اور وہ بری خصلتیں، وہ بری عادتیں، وہ بد اخلاقی والی حرکتیں جس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچنا چاہیے، ان کو بھی ان ابواب میں بیان کیا جائے گا. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس مسئلے کو پڑھا کہ عوامر اور نواہی، یعنی وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا اور وہ جن سے روکا گیا، عوامر یعنی وہ جن کا حکم دیا گیا اور نواہی جن سے منع کیا گیا، منہیات. تو ان ابواب میں جو یہاں سے شروع ہوا سلسلہ کتاب الادب، یہ مستقل ایک عنوان ہے. اس عنوان میں پھر الگ الگ چھوٹے چھوٹے ابواب کو بیان کیا جائے گا، جن میں سب سے پہلے امام النووی نے حیا کو بیان کیا ہے. یعنی امام رحمہ اللہ کے نزدیک اچھی مسلمان کی زندگی اور اسلام میں کسی اچھے مسلمان کی زندگی میں جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ اہمیت والی اور سب سے زیادہ اچھی اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو صفت ہے وہ ہے الحیاء. اس لیے پہلا باب اس کا عنوان ہے باب الحیاء. اور جس طریقے پہ امام نے اس کتاب کے آخر میں یہ لکھا کہ قال العلماء، علماء نے ارشاد فرمایا اور علماء نے حیا کی جو تعریف کی ہے اور حیا کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ ہے، حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح. یہ وہ صفت اور عادت ہے جو کسی بھی برائی کے ترک کرنے پہ انسان کو آمادہ کرتی ہے. یعنی کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر اس کی زندگی میں اور اس کے ہاں حیا موجود ہے تو یہ حیا اس کو ہر برائی سے روکے گی. برائی سے جو اسباب مانع ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان کسی گناہ سے دور رہ سکتا ہے، باز رہ سکتا ہے، ان میں سر فہرست حیا ہے. اور حیا ہی کی تعریف میں فرمایا کہ یہ بھی ہے، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ بِالْحَقِّ، کسی حقدار کو اس کا حق دینا یہ ضروری ہے. اور یہ حیا ہی وہ صفت ہے جو کسی انسان کو کسی حقدار کے حق کے دینے پہ آمادہ کرتی ہے اور اسے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی حقدار کے حق کو روکے یا اس حق کو کم کرے. یہاں ہے وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ، یعنی صحیح طریقے پہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، حق نہ دینا، یہ تو بذات خود ایک کبیرہ گناہ ہے. یہاں امام فرما رہے کہ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ، یعنی فرمایا کہ وَيَمْنَعُ مِنَ الْحَقِّ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ، یعنی کسی حقدار کے جو حقوق ہیں اس کی یا ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ حیا کی تعریف ہے. ہم نے بتایا اس سے پہلے کہ عموماً ہمارے ہاں دینی اصطلاحات کو سمجھا نہیں جاتا اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اور جو کچھ لوگ کہتے اور سنتے ہیں اس کو سن کے اور دیکھ کے لوگ ہر ایک مخصوص لفظ اور مخصوص چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں. حیا کی ایک عام تعریف ہمارے ہاں کچھ اور ہے، لیکن یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی حیا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر حیا موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ اس نافرمانی سے اسے باز رکھنے والی چیز حیا ہے. اللہ سے حیا کرو. اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء بدن کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھے. اس طریقے پہ آگے چل کے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہی ارشاد ہے کہ اللہ سے حقیقی طور پہ حیا کا کیا مفہوم ہے. اور انہوں نے ایک مشہور بزرگ ہیں جنید، ان کے یہ قول یہاں بیان کیا ہے. تو ابو القاسم الجنید جو تزکیہ نفس اور صحیح تصوف جس کو کہا جا سکتا ہے اس سے ان کا تعلق ہے. امام غزالی نے اور حتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جن اچھے صالحین اور سلف صالحین میں سے جن کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے اور جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے یہ اقرار کیا، اعتراف کیا اور لکھا کہ یہ سلف صالحین میں سے تھے اور یہ زہاد عباد تھے، ان میں ایک یہ جنید ہیں. تو جنید رحمہ اللہ کا قول لکھا کہ حیا کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو کسی بھی انسان پر ہیں ان کو دیکھے, ان کے بارے میں غور و فکر کرے, سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ انعام کیا, اللہ نے یہ کرم کیا, اللہ کا یہ فضل ہے, اللہ کی یہ مہربانی ہے. تو ہر ایک نعمت کو یاد کرے کہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے مجھ پہ, اللہ کی یہ بھی نعمت ہے, اللہ نے یہ بھی کرم کیا, اللہ نے یہ بھی فضل کیا, اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مہربانی ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی کوتاہیوں کو دیکھے کہ میں کتنا کوتاہ, کتنا سست ہوں, کاہل ہوں اور ناشکرہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا میں نے صحیح طریقے پہ شکر ادا نہیں کیا. تو جنید رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کر کے اور اپنی کوتاہیوں کا تصور کر کے, انسان جب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان کے دل میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے اور جو خیال پیدا ہوتا ہے, جو جذبات احساسات جاگتے اور بیدار ہوتے ہیں, اس کو حیا کہتے ہیں. یہ ہے حقیقی حیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا جس طریقے پہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. تو سب سے پہلی حدیث اس حیا کے باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی, متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزرتے ہوئے دیکھا کہ انصار, ایک انصاری صحابی اپنے دوسرے انصاری صحابی بھائی کو سمجھا رہا ہے اور حیا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سمجھا رہے تھے, تو وہ جو دوسرے صاحب تھے بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے, یعنی بہت زیادہ با حیا اور بہت زیادہ شرمیلے کہہ لیجیے آپ, وہ اس قسم کے تھے. تو یہ جو صحابی ہیں ایک انصاری, یہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اتنی زیادہ حیا بھی مت کرو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, حیا ایسی چیز ہے کہ اس کی کثرت جتنی زیادہ ہو اتنی ہی بہتر ہے. تو اس اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں مت روکو, دع ہو, چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ, حیا ایمان کا جز ہے, حیا ایمان میں سے ہے, اس کو مت روکو, مت منع کرو کہ تم ہر چیز سے شرماتے ہو اور حیا کرتے ہو, یہ تو اچھی صفت ہے. اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ حیا وہ اچھی اور وہ محبوب صفت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو, کہ جو بہت زیادہ ہو تب بھی پسندیدہ ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حیا اور خیر یہ لازم ملزوم ہے, جس مسلمان کی زندگی میں حیا ہے تو گویا کہ اس کی زندگی میں خیر موجود ہے. اور فرمایا کہ الحیاء خیر کلو, الحیاء کلہ خیر, حیا سراسر خیر ہی خیر ہے, حیا سراسر خیر ہی خیر ہے. اور تیسری حدیث اس باب کی جو متفق علیہ ہے, اس میں ارشاد فرمایا صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شعبے, بضع یہ فرمایا کہ من الثلاثۃ الی العشرۃ کہتے ہیں, بضع و 60, بضع و 70, بضع و 50. تو بضع با اور ضاد اور عین, یہ جہاں یہ لفظ آئے تو یہ 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی پہ دلالت کرتا ہے. بضع و 60 یعنی یہ 60 سے زیادہ, یعنی 70 سے کم تو 69, اور اگر بضع و 70 ہو تو 79. تو 3 سے لے کر یعنی 63 یا 65 یا 67 یا 69 یا 73, 75, 77 اور 79. تو ایمان کے اتنے شعبے ہیں, یہ ایمان کے شعبے ہیں. افضلها, سب سے افضل اور سب سے بہتر شعبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل شعبہ ہے، سب سے بہتر، سب سے بلند، سب سے برتر، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور کم از کم جو درجہ ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. لوگ جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے پہ کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہو یا کانٹے ہوں یا کوئی فضول چیز پڑی ہوئی ہو یا کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہو اس کو ہٹا دینا، راستے کو صاف کرنا، یا جہاں لوگ اپنی سواریاں کھڑی کرتے ہیں وہاں اس جگہ کو صاف رکھنا، اور اسی میں یہ سلیقہ ہے، یہ بھی حیا میں سے ہے کہ انسان کسی اور کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے راستے کے لحاظ اور مناسبت سے. تو یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ کسی بھی بدبودار، بری، تکلیف دہ، غلط قسم کی چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دینا تاکہ راستہ صاف اور ہموار رہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے ان شعبوں میں ایک شعبہ حیا بھی ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنی حیا موجود آپ کے ہاں، آپ کی زندگی میں اتنی حیا تھی اور اتنے باحیا تھے، اتنے حیادار تھے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اشد حیا ام من الحضراء فی خدرها، کنواری لڑکی جتنی شرم اور حیا کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ شرمیلے اور حیا والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے. کسی بھی قسم کی بری خصلت اور بری بات اور بری چیز دیکھ کے، سن کے، محسوس کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حالت ہو جاتی تھی، فرمایا کہ جس طریقے پہ کسی کنواری بچی سے کوئی اس قسم کی بات کی جائے جس کا تعلق رشتے یا شادی وغیرہ یا کسی اور اس قسم کی گفتگو ہو، تو جس طریقے پہ وہ اپنا منہ چھپا لیتی ہے یا چلی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حیا کرتے تھے اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کی چیزوں سے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ہوتی تھی یا جن کا تعلق نافرمانی اور فسق و فجور سے ہوتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آپ کو فلاں کام اچھا لگتا ہے اور فلاں کام اچھا نہیں لگتا، بغیر اس کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان سے کچھ کہیں، اس کے بغیر ہم چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو پسند کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کو حیا کہتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے احادیث میں پڑھا کہ حیا کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ خیر ہے، اور جہاں حیا نہیں ہوتا تو وہاں خیر نہیں ہوتی. اور اسی لیے صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نبوت کے آغاز میں جو بات سب سے پہلے لوگوں تک پہنچائی گئی اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی لوگوں نے جو بات بار بار سنی، اور سب سے پہلے جو اہم باتیں صحابہ نے سنی ان میں ایک یہ تھا کہ اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو کچھ تیرے دل میں آئے سو کر. یعنی جب انسان بے حیا ہو جائے تو پھر اس سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کچھ تیرے دل میں آتا ہے سو کر، اس لیے کہ حیا وہ چیز ہے جو تجھے کسی بھی برائی سے روکے گی. اور حیا اور ادب کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کے بارے میں اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں ادب اور حیا، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں ادب اور حیا، اور ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ انسان کرتا ہے اس کے بارے میں ادب اور حیا، اس کو انسان ذہن میں ہمیشہ رکھے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیاء، ہر مذہب اور ہر دین کے ماننے والوں کے ہاں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہی ہے جو سب سے اچھی خصلت اور صفت کے طور پہ اس کو مانا گیا ہے، اور اسلام میں سب سے اچھی صفت جو کسی کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ حیا ہے۔ امام البیہقی کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حیا سراسر اسلام ہے، اور بے حیائی گویا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک دوسری حدیث میں، ترمذی کی سنن میں ہے، کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبداء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جائے گا، ایمان کی وجہ سے اہل ایمان جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی اور فحاشی، بے حیائی یہ بے وفائی اور حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حیا کو ایک اور موقع پہ بیان کیا، جیسا کہ تاریخ ابن عساکر میں ہے، تو فرمایا کہ الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان واحیا امتی عثمان، الحیاء من الایمان واحیا امتی عثمان۔ حیا ایمان میں سے ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ اس طریقے پہ صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پہ مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے ٹانگ مبارک، اپنے دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، اور جو تہمت یا قمیص ہے یہ اوپر کو اٹھائی ہوئی ہے، پنڈلیاں آپ کی نظر آ رہی ہیں۔ ابو بکر آئے اور عمر آئے اور دوسرے صحابہ آئے، جہاں ان کو جگہ ملی وہ بیٹھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ لیکن جب عثمان آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پیر اور ٹانگیں مبارک سکیڑ لی، پیچھے کر لی، ٹھیک سے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو کپڑے سے ڈھک دیا۔ فرمایا کہ کیف لأستحی من رجل يستحی منه ملائكة الرحمن، اس سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے رحمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان ہے۔ عثمان جو سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، یہی وجہ ہے ان کی یہ حیا ہے، یہی ان کی حیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، تمام طاقت کے موجود ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ باغیوں کو اور حکومت کے مخالفوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ مجھے تکلیف پہنچنے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی امتی کو تکلیف نہ پہنچے۔ منافقوں تک کو تکلیف دینا برداشت اور گوارا نہیں کرتے، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن حیا کا عالم یہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ منافق کے جو ظاہری طور پہ اس وقت مسلمان بنے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ احیا امتی عثمان، سب سے زیادہ حیا کرنے والے میری امت میں عثمان ہے۔ اور ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جميعا، قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، ایک چیز اگر اٹھ جائے تو دوسری باقی نہیں رہے، یعنی اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور امام ترمذی کی سنن میں کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالی سے اس طریقے پہ حیا کرو جس طریقے پہ اس سے حیا کرنی چاہیے، اس طریقے پہ حق ہے ہر مسلمان پر کہ وہ اللہ سے حیا کرے۔ فلیحفظ الرأس وما وعى ولیحفظ البطن وما حوى ولیذکر الموت والبلا، سر اور سر کے ارد گرد جو علاقہ بدن کا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، پیٹ اور پیٹ کے ساتھ متصل جو علاقہ ہے اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اور اسی طریقے پہ موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد جب بدن اور ہڈیاں سڑ گل جائیں گی اس وقت کو یاد رکھو. ومن اراد الآخرہ ترک زینت الدنیا، زینت الحیات الدنیا، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنا دل نہیں لگاتا. فمن فعل ذلك، جس نے یہ کام کر لیا، کیا کام کیا؟ اللہ سے جس طریقے پہ حیا کرنے کا حق ہے کہ اپنے اعضائے بدن کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھو، موت کو یاد رکھو، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرو، اور دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں اتنی غفلت پہ نہ پڑ جاؤ کہ فکر آخرت سے غافل ہو جاؤ. فمن فعل ذلك، جس نے یہ کام کر لیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے واقعی حیا کی. اور ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی کو آپ نصیحت کرتے ہیں کہ اسی کا ان تستحی من اللہ تعالی کما تستحی من الرجل الصالح من قومه، یہ حیا کا کم از کم درجہ ہے، حیا کا کم از کم درجہ ہے. فرمایا کہ زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ تم اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے محلے کہ کسی بڑے آدمی سے جتنا حیا کرتے ہو، جتنا اس کا خیال کرتے ہو، کم از کم اللہ سے اتنی ہی حیا کرو. تم نہیں چاہتے کہ تمہارے خاندان کے بڑے، تمہارے والد ہو، ماموں ہو، تایا ہو، خالو ہو، کوئی بھی ہو، تمہارے قبیلے کا بڑا، خاندان کا بڑا ہو، محلے کا بڑا ہو، استاد ہو، مربی ہو، کوئی بھی ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرو جو خلاف ادب ہو، جو بے حیائی والی ہو، بے شرمی والی ہو. ایسی کوئی حرکت تم نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے بارے میں برا خیال اس کے دل میں پیدا ہو. تو کم از کم اللہ سے اتنی ہی حیا کرو جتنی حیا تم اپنے کسی بڑے آدمی سے کرتے ہو. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بھی بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں، یعنی یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالی میں بھی موجود ہے. اللہ تعالی بھی حیا کرتے ہیں اور حیا والے ہیں. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کتنی زیادہ حیا تھی. تو وہ شخص کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کرے، اس قسم کی چیزوں کو وہ دیکھے جو بے حیائی والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن کے دیکھنے سے بے حیائی پھیلتی ہے، وہ آوازیں جن کی سننے سے بے حیائی پھیلتی ہے، پھر بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور اطاعت کا اور ان کا امتی ہونے کا دعویٰ، اور لباس اس قسم کا پہنے جو بے حیائی والا لباس، اور باتیں اس قسم کی کرے جو بے حیائی والی گندی باتیں ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرے جو بے حیائی والی، جو بے حیا اور بے شرم لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوں، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں. مسلمان کیسے وہ کام کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہوں میں گر جائے، کہ کوئی وقت نہ رہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالی بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے. ان اللہ حیی ستیر یحب الحیاء والستر، اللہ بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی کو حیا اور ستر پوشی پسند ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے یا حاجت سے فارغ ہونا چاہے تو پردہ کر لے، پردہ کر لے، بے حیاؤں کی طرح اپنے بدن کو ننگا نہ کرے، اللہ کو اس سے حیا آتی ہے، تم بھی اللہ سے حیا کرو. اور یہ امام احمد بن حنبل کی مسند اور ابو داود میں ہے، اور ابو داود کی دوسری حدیث میں ہے، ان ربکم حیی کریم یستحی ان یبسط العبد یدیہ الیہ فیردہما صفرا، اور دوسری حدیث میں ہے، ان اللہ حیی کریم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. اللہ تعالی بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے اور بہت زیادہ سکر بوسی کرنے والا ہے. اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالی ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے. اللہ کو اس سے حیا آتی ہے, اس لیے وہ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ ان کو خالی لوٹائے, اس سے اللہ کو حیا آتی ہے. تو حیا یہ وہ اچھی صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو مسلمان مرد کی زندگی میں حیا کا ہونا ضروری ہے. اس قسم کا لباس پہننا جو بے حیا قومیں پہنتی ہیں یہ بے حیائی ہے. اس قسم کی باتیں سننا اور اس قسم کی چیزیں دیکھنا, اس قسم کا لٹریچر, یہ ناول اور یہ افسانے اور قصے کہانیاں پڑھنا جن کے اندر سوائے بے حیائی اور فحاشی کے اور کچھ نہیں ہوتا, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اور مسلمان عورت کی زندگی میں تو حیا زیادہ اس لیے ہونی چاہیے کہ عورت تو سراسر نام ہے حیا کا, عفت کا, طہارت کا, شرم کا. تو وہ عورت کے جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے یہ بے حیا عورت. اللہ تعالیٰ کو ایسی عورت ناپسند ہے, اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات احادیث میں موجود ہیں. اس قسم کی عورت پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, یہ ملعونہ ہے جو بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میک اپ کر کے بغیر پردے اور حجاب کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور باہر گھومتی پھرتی ہے. لیکن یہ تو حیا ہے, لیکن حیا کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان حق بات کے کہنے میں حیا محسوس کرے, شرم محسوس کرے. حق بات کے اظہار میں اور حق کے اعلان میں اور کسی کو اس کی غلطی پر تنبیہ کرنا اور برائی کے بارے میں کسی کو بتانا یا کسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے زبان کی یا ہاتھ کی طاقت اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو استعمال کرنا, یہ شرم اور حیا. دین میں شرم اور حیا نہیں ہے. شرم اور حیا تو اچھی صفت ہے, اس کا تعلق اخلاق اور معاملات سے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ نعم النساء نساء الانصار, نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا انصاری خواتین کی تعریف کرتی ہیں کہ انصاری عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں, ان کو ان کے حیا نے دین سیکھنے سے نہیں روکا. تو پردے کی پابندی میں اگر کوئی مسلمان عورت علم حاصل کرتی ہے اور دین سیکھتی سکھاتی ہے تو یہ حیا کے خلاف نہیں ہے, بشرطے کے شرعی قیود کا لحاظ رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ دین اور درس کے نام پر اجنبیوں کے ساتھ بیٹھ کے جایا جائے اور شوہر کی اجازت کے بغیر دینی مجالس میں حاضری دی جائے, شوہر اور بچوں کے حقوق میں کوتاہی کی جائے, یہ دین اور یہ حیا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اگر شرعی قیود کے ساتھ, پردے کی پابندی کے ساتھ اور وہ آداب جو آداب دین نے اور شریعت نے بیان کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر عورتیں علم حاصل کرتی ہیں تو یہ حیا کے خلاف نہیں ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا انصاری خواتین کے دین کے اس جذبے کی تعریف کرتی ہیں کہ یہ دین سیکھتی اور سکھاتی ہیں. صلوات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم ينشر سرها رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أن تحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا العب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجه فابطأت على امي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الادب کے عنوان سے جن اہم ابواب کو شروع کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور جانا کہ وہ افعال محمودہ یعنی وہ اچھے افعال اور وہ اچھی صفات جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور جن کی رغبت اور فضیلت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں بیان کی ہے اور جن اچھی صفات کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان بندہ اور کوئی بھی مسلمان بندی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے درجات میں بلندی کا ان اعمال صالحہ کو سبب بنا سکتے ہیں. تو ادب کے عنوان سے اس حصے کو شروع کیا جس میں اس کتاب کے آخر تک امام رحمۃ اللہ علیہ ان ابواب کو لاتے ہیں جن میں اچھی صفات کو بیان کیا گیا اور اس کی رغبت دلائی گئی اور وہ اخلاق جو برے اخلاق ہیں اور بری صفات ہیں اور بے ادبی اور بدتمیزی اور سوئے اخلاق میں جو شامل ہیں یا جن کا شمار ہوتا ہے اس سے دور رہنے کی تلقین اور وعید کو یہاں وہ بیان کریں گے. تو سب سے پہلے جس باب کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس حصے اس کتاب کے حصے کو شروع کیا تو فرمایا کہ باب الحیا. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ حیا کی تعریف کیا ہے اور حیا کی یعنی وہ کون سے اہم اسباب ہیں جن کی وجہ سے حیا سے انسان کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور حیا کی اہمیت کیا ہے. اب یہ جو دوسرا باب ہے اس حصے کا جو کہ اس کتاب کا یہ باب نمبر 85 ہے اور یعنی 84 ابواب اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی کرم نوازی اور اس کے احسان سے ہم یہ 84 ابواب اس کتاب کے پڑھ چکے ہیں گزشتہ چند سالوں میں. اور جو احادیث ان 84 بابوں میں ہم نے پڑھی ہیں وہ تقریباً 680 کے قریب احادیث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. اور ان احادیث میں جو علوم اور جو نصیحتیں اور جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ اس پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں اور دوسری مسلمان بہنوں تک خواتین سے یہ درخواست ہے کہ جو باتیں ان تک اچھی پہنچی ہیں وہ دوسری اپنی مسلمان بہنوں تک ان باتوں کو پہنچائیں اور مسلمان بھائی جن تک یہ باتیں پہنچی ہیں اس درس میں حاضر ہونے کی وجہ سے یا اس درس اور ان احادیث کے کیسٹ سن کر وہ نہ صرف ان چیزوں پہ خود عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں اخلاص